أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود يا محمد وآل محمد. الله محمد وآل محمد وعجل پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی شکر خدا عالم تعالیٰ نے ایک بار پھر زندگی میں سعادت نصیب کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کریں، سید الشہداء کے غم میں فرش عزا پر بیٹھیں. آج جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن وقت امام کے نام سے منسوب ہے. اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، اور انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد عجل فرج. اللہ عالم شان نے پوری کائنات کی پورا نظام خاص قوانین کے تحت خلق فرمایا ہے. ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ خدا عالم تعالی مسلسل اصرار فرماتا ہے کہ اس نے کسی کام کو بے ہدف انجام نہیں دیا. جو کچھ کائنات میں اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ اربوں مخلوقات یہاں پر ہیں، کھربوں یہاں پر انسانوں کے علاوہ چیزیں موجود ہیں، حکمت میں خدا تعالیٰ کی ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ذرے کو بھی بے مقصد خلق کرے. مثال کے طور پر ابھی جب یہاں پہ ہم آ رہے تھے تو زمین خالی بہت نظر آ رہی تھی. آپ کسی صحرا سے گزر رہے ہو مثلا تو وہاں پہ ریت کے ذرے نظر آتے ہیں. ایک صحرا میں کتنے ریت کے ذرے ہوں گے کیا معلوم، اربوں کھربوں یعنی ٹریلینز شاید وہ ذرات ہوں گے. یا مثلا اگر آپ کسی جنگل میں چلے جائیں تو کتنے درخت ہوں گے، ان درختوں میں کتنے پتے ہوں گے، کھربوں ہوں گے. کیا کوئی ایک پتا بھی خدا بے ہدف خلق کرے گا؟ ممکن نہیں. اور اس خدا کا علم کتنا ہے؟ مولا کا ایک فرمان موجود ہے جو اس علم کے اظہار کے لیے میرے خیال میں بہت خوبصورت ہے. امام نے فرمایا خدا وہ ہے کہ جو درختوں کے، اب سوچو جنگل میں کتنے درخت ہوں گے، دنیا میں کتنے درخت ہوں گے، یقیناً ٹریلینز میں ہوں گے. تو خدا وہ ہے جو درختوں کے چھالوں میں، ان چھالوں کی سوراخوں میں جو مچھر رہ رہے ہیں ان کے پر مارنے کی تعداد بھی جانتا ہے. کتنے مچھر ہوں گے دنیا میں اور مچھر کتنی دفعہ پر مارتے ہوں گے، خدا وہ سب جانتا ہے. تو وہ خدا جب ہم سے حساب لے گا تو کیا حساب لے گا؟ جس کی علم کی گہرائی اتنی شدید ہے، جب وہ حساب لے گا تو ہم سے کس چیز کا حساب لے گا؟ یہ ایک پوائنٹ ہے اس بات کو سوچنے کا کہ ہمیں دنیا میں کرنا کیا ہے. جو میرا ٹاپک ہے تین دن کی اس سلسلے مجالس کے لیے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اسی مثال سے بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ اپنے موضوع کو بیان کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. معمولاً اپنے اپنے ذہن میں سوچا ہوتا ہے کہ جہاں پہلی دفعہ حاضر ہوں کوئی مجلس پڑھیں وہاں کچھ پوائنٹس پہلے سے بول دیں تاکہ جو وہاں پہ لوگ موجود ہوں ان کو کوئی دشواری پیش نہ آئے. اب یہاں پہ مشکل یہ ہو رہی ہے کہ جگہ تو پہلی دفعہ آئے ہیں لیکن لوگ پرانے نہیں ہیں، یعنی نئے نہیں ہیں، لوگ پرانے ہیں، تو آیا میں اس پہ اتنا وقت لگاؤں یا نہیں لگاؤں کہ میں تیزی سے اپنی عادت کو بھی ترک نہ کروں. اور بہرحال کچھ لوگ نئے بھی تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا چلوں، تو میں پوائنٹس کو بہت تیزی سے دہراؤں گا تاکہ آپ کا وقت زیادہ نہ لگے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کریں مل کر ایک دفعہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ معمولاً یہ جو پوسٹرز بینرز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے خطابت فلاں صاحب کریں گے یا خطابت اتنے بجے ہوگی، تو ہم معمولاً پہلا پوائنٹ یہی عرض کرتے ہیں کہ خطابت کا جو واقعی ترجمہ ہے، خطابت منطق میں ایک صنف ہے، کلام کی ایک صنف ہے، کلام کی پانچ صنفیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک خطابت ہوتی ہے، تو وہ جو خطابت صنف ہے اس کا ایک خاص کام ہوتا ہے. جو ہمیں لگتا ہے وہ یہ کہ ہمارا کام خطابت نہیں ہے اور ہمیں خطابت اس معنی میں آتی بھی نہیں ہے. اس خطابت کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس خطابت کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے مفہوم کو جوش اور ولولے کے ساتھ پہنچانا ہے. اب اس مفہوم میں کتنی گہرائی ہو صنف خطابت میں اس سے زیادہ سروکار نہیں ہوتی ہے. ہم نے اپنی زندگی کے لیے سوچا ہے کہ اگر خطابت کا مطلب یہ ہے تو ہم نے خطابت نہیں کرنی ہے، تو ہم نے خطابت نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے؟ پھر کرنا یہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے ایک یا دو پوائنٹس انتخاب کریں گے، یہاں پہ حاضر ہوں گے، سادہ سلیس زبان میں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے تاکہ انشاءاللہ ہم بھی اہل بیت سے نزدیک ہوں اور جو لوگ ہوں وہ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مزید نزدیک ہو سکیں انشاءاللہ تعالی. تو ہمارے جو بعض دوست احباب اس فکر کے ساتھ بیٹھے ہوں کہ مولانا انشاءاللہ ابھی خطابت شروع کریں گے، تو ہم ان کو پہلے سے بتا دیتے ہیں ہم خطابت نہیں کریں گے، یہی ہے جو ہے، یہی ایسے رہے گا 3 دن تک. اللہ انشاءاللہ آپ کی سلامتی میں اضافہ فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ بعض اوقات ہم لوگ بہت زیادہ علمی باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں علم کے اعتبار سے بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن اگر اس انسان سے جو یہاں پر حاضر ہو اور وہ علمی باتیں سنیں اور باہر نکلتے وقت اس سے پوچھیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، اور وہ کچھ نہ کہہ سکے اپنی زندگی کے لیے کہ میں نے کیا سیکھا، پھر اس علم کا زیادہ فائدہ نہیں ہونا. تو ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ہم علم کی بات تو کریں لیکن علم اصل میں ہوتا وہ یہ جو عمل کے نزدیک لے کر آتا ہے، جیسے کہ اہل بیت کا فرمان موجود ہے، اور اسی خاطر قرآن کریم نے جہاں کہیں فرمایا ہے آمنو، اگلا جملہ فرمایا عمل الصالحات، یعنی وہ فرما رہے کہ تمہارے ذہن میں ایک ایمان ہے وہ کافی نہیں ہے، وہ ایمان عمل صالح کے اندر تبدیل ہونا چاہیے. تو اگر صرف علم ہو، اور میں آپ کی خدمت میں کوئی ایسی بات کہوں جو بہت زبردست ہو علمی لحاظ سے لیکن آپ کی زندگی کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ لائے، پھر اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہمارا تھا کہ جو بات کریں علم کی بات کریں لیکن اس علم کی بات کے ساتھ کوئی عمل کا پہلو ضرور موجود ہو، تاکہ لوگ جو یہاں سے باہر جائے ان کو یہ پتا ہو کہ بھئی ہمیں اپنی زندگی میں اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. اور ایک آخری بات تھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی وہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے بہت سارے دوست احباب زیادہ تر وقت ایسی قوموں کو سنانے میں لگا دیتے ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہوتی، تو ان کو سناتے رہتے ہیں، اور جو ہماری قوم سننے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے اس کے لیے وہ کوئی بات نہیں کہتے. میں پہلے دن سے اپنے ساتھ طے کیا کہ جو یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا میں اس کو نہیں سناؤں گا، میں اسی کو سناؤں گا جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی زندگی کے اوپر کام کرنا ہے. تو نہیں سننا چاہتا وہ نہیں سننا چاہتا، وہ باہر بیٹھنا چاہتا ہے باہر بیٹھا رہے، لیکن ہمیں ان سے سروکار ہے جو اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی پہ کیسے اچھا اثر آئے گا. اب میں چوتھا پوائنٹ کہتا نہیں ہوں، لیکن میں یہاں پہ تذکرتاً عرض کر رہا ہوں، یہ روٹین میں نہیں ہے لیکن کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چوتھا پوائنٹ بھی ان جگہوں کے لیے جہاں پہلی دفعہ جاتے ہیں. اب یہاں پہ چونکہ ایک مکس سی پوزیشن ہے، جگہ بھی نہیں ہے، لوگ نئے نہیں ہیں، لیکن بہرحال کہنا اچھا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں سننے آتے ہیں اور یہ دیکھنے آتے ہیں، دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ کتنے پانی میں ہے، تو وہ سیکھنے نہیں آتے، وہ ججمنٹ دینے آتے ہیں، وہ ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو جو ہمارا ٹیسٹ لینے آتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ہمیں فیل کرو اور باہر چلے جاؤ، ہمیں کسی سے پاسنگ مارکس لینے ہی نہیں ہے. تو اگر آپ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہو تو پھر مطمئن ہو جاؤ کہ ہم اپنے فیلئر کو آپ کے ہاتھوں ایکسپٹ کر رہے ہیں اور روانہ ہو جاؤ. اس میں ایک بہت بڑی مشکل ہے. اگر ہم اس چیلنج کو لے لیں تو پھر ہم لوگ مجلس دین پہنچانے کے لیے نہیں پڑھتے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، بس یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. جس دن اور جب یہ جگہ ہم لوگوں کی پروجیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے تو سمجھ لو تباہی آ گئی، اس وقت پھر دین اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہتا. تو ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس سے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے اس جملے کا کہ دین اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہتا. اللہ کے نبی سے یہ حدیث ہے، باقی معصومین سے بھی بیان ہوئی ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری قوم میں دو گروہ ایسے ہیں، اگر یہ صالح ہوں پوری قوم صالح ہے، اگر یہ بگڑ جائیں پوری قوم بگڑ جاتی ہے. دو گروہ ایسے ہیں، اگر یہ صحیح ہوں پوری قوم صحیح ہوتی ہے، بگڑ جاتے ہیں پوری قوم بگڑ جاتی ہے. یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو صالح لفظ ہے یہ ہمارے یہاں چھوٹا سا لفظ سمجھا جاتا ہے، یہ قرآن کریم میں بہت بڑا لفظ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں سے صالحین میں سے ہوں گے. صالحین کوئی بہت بڑا لقب ہے، یہ جو ہم نے ابھی کہا تھا ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، ہم یہ آسان سمجھ رہے ہیں عمل صالح، عمل صالح صالحین نے انجام دینا ہے، اور یہ کوئی بہت بڑی بات ہے جو ہم لوگ کی ہم بارہ چھوٹی سی سمجھی جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو گروہ میری قوم میں ایسے ہیں، اگر وہ صحیح ہوئے پوری قوم صحیح ہوگی، وہ خراب ہوئے پوری قوم خراب ہو جائے گی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں اور آپ اس قوم میں سے ہوں جو خراب ہو گئی ہو، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم وہ نہ ہوئے ہوں جس نے ان دو کو خراب کیا. اگر خدا نہ کرے ایسا ہے کہ ہماری قوم خراب ہوئی بھی ہے، تو ہمیں فوراً یہ چیک کرنا پڑے گا، نمبر ایک کہیں میں ہی تو ان دو گروپ میں سے نہیں ہوں، دوسری بات اگر میں ان دو گروپ میں سے نہیں بھی ہوں تو کہیں میں وہ بندہ نہ ہوں جس کی وجہ سے وہ دو خراب ہوئے، خرابی کے سلسلے میں نہ آ جاؤں کہیں. اگر قوم اچھی ہے پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہماری قوم اچھی ہے اس وقت؟ صالح ہے اس وقت؟ ذرا مشکل ہے، ذرا مشکل ہے. کوئی تھوڑا بہت بھی خبریں سنتا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ بہت اچھی حالت نہیں ہے. تو جو نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ دو گروہ اس قوم کے بگڑے ہوئے ہوں گے. کیونکہ اللہ کے نبی نے ہی فرمایا تھا صنفان من امتی اذا صلحا صلح العالم، اگر وہ صحیح ہوں صالح ہوں پوری دنیا صحیح ہے. وہ کون سے؟ العمراء. عمراء عربی کا لفظ ہے، اس کو دو طرح ترجمہ کرتے ہیں. ایک عمراء کا ترجمہ کرتے ہیں امیر اردو میں، یعنی جن کے پاس پیسہ ہے. یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، کہیں کہیں ہوا ہوا ہے یہ بھی، لیکن صحیح ترجمہ نہیں ہے. نتیجے میں ہو سکتا ہے لفظ عمراء کا، عربی لفظ کا ترجمہ اردو میں ہم کہیں یعنی امیر جس کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، نہیں وہ نہیں. عمراء کا مطلب عربی میں، عمراء کا مطلب ہے حکام، رولرز. امیر کا لفظ نکالا ہے امر بالامر سے، امر یعنی حکم دینے والا. عمراء کون ہے؟ وہ جو حکم دیتے ہیں. اردو میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حکام. وہ بھی حکم سے، وہ بات صحیح ہے، رولرز، رول کرنے والے. اب ایک پرابلم ہے، یہ جو رولر ہوتے ہیں یہ ہمیشہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں، یا رولر کون ہوتے ہیں؟ رولر وہ ہوتے ہیں جو معاشرے کی نبض کو چلا لیتے ہیں. یہ ہمیشہ سامنے حکومت نہیں کرتے، یہ کبھی سامنے حکومت کرتے ہیں، کبھی پیچھے حکومت کرتے ہیں. جس کا حکومت چلانے میں جتنا کردار ہو وہ اس روایت میں اتنا ہی ذمہ دار ہے. اب مثال کے طور پر فرض کیجئے میرے جیسا ایک آدمی ہے، اس کا رولنگ کلاس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس وقت اس حدیث میں نہیں آؤں گا، لیکن فرض کریں میں رولنگ کلاس میں 5% ایک تعلق رکھتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ 5% ذمہ داری میرے سر پہ دی. بس رولر جیسے ہی میں نے کہا، آپ یہ نہیں سوچے گا رولر کا مطلب ہو گیا جو بادشاہ ہے، جو پریسیڈنٹ ہے، جو مثلا فارمل ایک پوسٹ لیے ہوئے. نہیں، رولر کا مطلب وہ جو حکم چلا رہا ہے. اب وہ حکم چلانے والا ممکن ہے پوسٹ لیتا ہے، ممکن ہے پوسٹ نہیں لیتا ہے، کہیں اور سے حکم چلاتا ہے. ایک لفظ میں ایک اور بات کہوں گا، جو معاشرے کے لیے گائیڈنس سیٹ کرتا ہے، لائن سیٹ کرتا ہے، یہ ہوگا. یہ بعض اوقات بہت ٹرکی ہے. بعض اوقات ایک آدمی کے پاس پوسٹ کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ معاشرے کی بہت ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے فرمایا دو صنف ایسی ہیں، دو گروپ ایسے ہیں جو اگر میری قوم میں صحیح ہوئے سب صحیح ہو جائے گا. پہلا گروپ العمراء، وہ جن کے ہاتھ میں امر ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے. اور وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا کچھ حکام بھی ہو سکتے ہیں جن کو ہم رولرز کہتے ہیں، رولرز کے نیچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جو پیچھے سے بیٹھ کے سوسائٹی کو چلا رہے ہوتے ہیں، اس کی کلچر کو مولڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ٹرینڈز کو مولڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا کون ہے؟ الفقہا، وہ جو دیندار ہیں. فقہا کا مطلب اردو میں اس وقت عالم دین کو لیا جاتا ہے جس نے دینی مراکز سے علم دین کو باقاعدہ سیکھا ہو. اللہ کے نبی کی زمانے میں فقہا نام کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں تھی. فقہا کسے کہتے تھے؟ وہ جو معاشرے میں دینداری کے نام سے پہچانے جاتے تھے. یعنی مثلا کسی شخص کو معاشرے میں دیکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ دین کے نام پہ مشہور ہے، اس کو کہتے تھے فقیہ، اس نے دین کو سیکھا ہوا ہے، دین اس کے اندر ہے، اس کو کہتے تھے فقیہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دو گروپ ہیں، صحیح ہو گئے سب صحیح ہے، غلط ہو گئے سب غلط ہے. پہلا کون ہے؟ العمراء، حکام. دوسرے کون ہے؟ الفقہا، جو دین کے نام پہ شہرت رکھ رہے ہیں. صحیح. اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہنا مولانا یہ پاکستان کا معاشرہ بہت گندا ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، تو مجھے کس کا وہ خرابی کہاں ڈھونڈنی چاہیے؟ کہاں ڈھونڈوں وہ خرابی؟ وہ خرابی ڈھونڈوں گا یا عمراء میں یا فقہا میں، کیونکہ خرابی وہاں سے آئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتا دو، ایسا تو نہیں کہ ہم دو ان صنف میں کہیں دخالت رکھتے ہو؟ اگر ہماری ان میں کوئی دخالت ہے اس کا مطلب ہے ہم خرابی کے ذمہ دار ہیں، ہم بھی خرابی کے ذمہ دار ہیں. ہاں ڈائریکٹلی کوئی اور ذمہ دار ہوگا، لیکن ہم یہ سوچیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، نہیں مطمئن رہو ہماری بھی ذمہ داری ہے، بہت ذمہ داری. اور اللہ کے نبی نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا تھا کلکم راعی کلکم مسعود، ہم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، ہر ایک کو اس کا جواب دینا پڑے گا. چرواہا کیسے ہو گیا؟ راعین کہتے ہیں چرواہے کو، کیوں؟ اس نے کچھ چلا رہا ہے، کم سے کم کیا ہے، اپنے خاندان کو چلا رہا ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا. تو اس ایک روایت سے میں آپ کی خدمت میں ایک موضوع کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. مجھے ایک موضوع کے اوپر کام کرنا ہے، دو تین دن، آدھا وقت تو نکل گیا ہے پہلے دن کا، وہ اس پہ کام کرنا ہے کہ اگر مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اللہ کے مقصد کے لیے، اور میں بھی اشارت عرض کروں گا، اور مجھے تیار کرنا ہے معاشرے کو اللہ کے مقصد کے لیے، کرنا کیا چاہیے؟ ایک سوال. دوسرا سوال، فرض کرو مجھے دین پہ عمل کرنا ہے، دین پہ عمل کیسے کروں؟ امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ حصہ دین پہ عمل کرنے میں کون سا ہے؟ مجھے ان دو تین چیزوں کا جواب دینا ہے، اور اس کو تھوڑا سا اور ذرا سا ٹچ اور کرتا ہوں، ایک مقدمے کے ذریعے سے الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ مولا چوتھے امام مسجد نبوی میں بیٹھ کے جو درس ارشاد فرماتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، دو تین جملوں کے بعد درود پڑھتے تھے. اب ایک بار پھر درود بھیجے محمد والے محمد. ہمارے پاس دین کی ایک کوالٹی ہے، ہمارا دین اسٹیٹک نہیں ہے، ہمارا دین ڈائنامک ہے، یعنی ہمارے دین میں یونیورسلٹی ہے. ہمارا دین ایک محلے کے لیے نہیں آیا، یہ دین ایک ملک کے لیے نہیں آیا، یہ دین ایک زمانے کے لیے نہیں آیا، ایک جغرافی کے لیے نہیں آیا. آیا تو 1400 سال پہلے تھا، ابھی تک ویلڈ ہے، قیامت تک ویلڈ رہے گا. آیا تو عربستان میں تھا، عربین پینسولا میں، جزیرہ نما عرب میں، لیکن کہاں تک کے لیے؟ مریخ پہ بھی آج کوئی انسان پہنچ گیا اور آبادی بنا دی، وہاں پہ کون سا دین چلے گا؟ یہی دین چلے گا، یہی. اب کہیں اور کچھ اور سوچ لو، آسمان کے اندر، زمین کے نیچے، کہیں پر بھی چلے جاؤ، دین یہ دین رہے گا. کس کلچرل ڈائیورسفیکیشن کو یہ دین کور کرے گا؟ آئے تو عرب میں تھا، لیکن جاپنیز کے لیے اس وقت کون سا دین ہے؟ یہی دین ہے. اور سب کانٹیننٹ والوں کے لیے یہی دین، امریکنز کے لیے یہی دین. دین یہ کام کیسے کرتا ہے؟ 1400 سال پہلے آیا تھا، ابھی تک بھی یہی ہے. ایک کلچر میں آیا تھا، سارے کلچرز کے لیے. دین یہ کام کیسے کرتا ہے؟ تو ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دین اور اسٹیٹک بھی نہیں ہے، یعنی منجمد نہیں ہے. ابھی آپ لوگ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کتنے قسم کے لباس پہنے ہوئے، کئی قسم کے لباس پہنے ہوئے، ان میں سے کون سا لباس پہن کر کوئی زیادہ دیندار ہو گیا؟ کوئی بھی نہیں. مختلف قسم کے لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن کسی کے لباس نے اس کی دینداری میں کوئی اضافہ کمی نہیں کرنی جب تک لباس کی شرط پوری کر رہا ختم ہو. کتنی قوموں، کتنی نسلوں سے آپ لوگ یہاں پر ہیں نہیں معلوم. کوئی ہے جو یہ کہے کہ میری چونکہ نسل یہ ہے، لہذا میرا معاملہ کچھ اور ہے، دین کا، دین میرے لیے مختلف احکام دے گا؟ نہیں. وہی نماز جو سب نے پڑھی، سب نے پڑھنی ہے. تو اتنی ڈائیورسفیکیشن کو دین کور کر رہا ہے، اور اسٹیٹک بھی نہیں ہے. اسٹیٹک بھی نہیں کیا مطلب؟ وہ یہ کہ 1400 سال پہلے میں جس کپڑوں میں آیا تھا وہی کپڑے چلیں گے، باقی کوئی کپڑا نہیں چلے گا. چلو تبدیل کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. میں اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، قرآن کریم عربی میں نازل ہوا تھا، اہل بیت اتحاد علیہ السلام نے شاید ہی کبھی اردو زبان کو کوئی صحیح ہے. دین یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اچھا کوئی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ مثلا ایران میں رہنے والا مومن جاپان میں رہنے والے مومن سے زیادہ با ایمان ہوگا چونکہ وہ ایران میں رہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ سکے گا کہ نہیں، قطعاً نہیں کہہ سکتا. تو یہ دین یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اب ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ دین یہ کام عبادتوں کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی وہ اپنی ساری ڈائیورسیفیکیشن کو کچھ عبادتوں میں لے کر جاتا ہے، ان عبادتوں کے ذریعے سے ان کو ایک پیج پہ لے آتا ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں، کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد وآل محمد، کبھی آپ کا موقع ملے، آپ کو موقع ملے گرمیوں میں آپ شمالی، جو دنیا کا شمال ہے، نارتھ ہے، اس طرف کبھی چلے جائیں، مثلا اسکینڈینیوین کنٹریز یا مثلا کینیڈا کا کوئی نارتھ کا علاقہ، تو آپ کو عجیب و غریب وقت نظر آئیں گے. تو مثال کے طور پر ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ تھا، وہاں پر رات کو 1:30 بجے امساک شروع ہوتا تھا ماہ رمضان میں. رات کو 1:30 بجے امساک شروع ہوتا تھا، یعنی اس کے بعد سے اب آپ کچھ نہیں کھا سکتے، اور 10:30 بجے مغرب ہوتی تھی. 1:30 بجے امساک ہوتا تھا، 10:30 بجے مغرب ہوتی تھی، بیچ میں 3 گھنٹے ٹائم ہوتا تھا جس میں آپ افطار کر لیں، نماز پڑھ لیں، سحری کر لیں، اور پھر دوبارہ سے روزے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ایک روزہ ہے. انہی علاقوں میں جب سردیاں آتی تھیں 8:30 بجے صبح فجر ہوتی تھی، اور تقریباً 4:45 بجے مغرب ہو جاتی تھی، اور یہ روزہ ان کا ہو جاتا تھا. صحیح ہے؟ آیا عبادتوں کے ذریعے سے خدا مسلمان کلچر ڈیولپ کرتا ہے؟ ہاں، کچھ نشانیاں ملتی ہیں. مثلا سب کو کہا ہے نماز پڑھنا ہے، کس خطے میں 5 پڑھنی ہے، کسی میں 10 پڑھنی ہے؟ نہیں، واجب 5 وقت کی نماز ہے کسی بھی خطے میں ہو. ٹھیک ہے، کچھ کلوز ملتے ہیں کہ ہاں عبادتوں سے یہ کام ہو رہا ہوگا. مثلا سب نے نماز عربی میں پڑھنی ہے، کوئی اپنی زبان میں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، سب نے عربی میں پڑھنی ہے. تو کچھ نشانیاں یہ مل رہی ہیں کہ شاید خدا یہ کام عبادتوں کے ذریعے سے کر رہا ہے. لیکن ایک مشکل ہے، سب لوگ عبادتیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کیا؟ نہیں. پھر عبادتوں کا اثر ہوگا ان پہ؟ نہیں ہوگا. ایک وجہ سمجھ میں آ گئی، اسلام چاہتا ہے کلچر ڈیولپ کرے، پوری دنیا کے مسلمان ایک رنگ میں نظر آئیں. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا، اللہ کا رنگ اور اس سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ کب آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ یہاں پہ کوئی راز ہے جو ہم سے مس ہو رہا ہے، یہاں پہ کوئی معاملہ ہے جو ہم سے مس ہو رہا ہے. مثلاً کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ مثلاً شاید خدا یہ نظام عبادتوں کے ذریعے بناتا ہے، ہم عبادتیں توجہ سے نہیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ نظام ہم میں نہیں بن پایا ہے. چونکہ وہ نظام ہم میں نہیں بن پایا ہے، اس کے بعد فساد اور بگاڑ کا ایک ایسا راستہ شروع ہوا ہے جو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کے ذہن میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بتایا کہ میں آدم بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے خدا تعالیٰ سے جو شکایت کی انسان کی، وہ کیا تھی؟ عجیب بات ہے، خدا نے متعال سے، فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ اے خدا تو یہ آدم بنا رہا ہے، یہ بعض اوقات نماز نہیں پڑھے گا، نہیں کہا. جبکہ وہ خود تسبیح اور تقدیس کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ نہیں کرے گا. انہوں نے ایک اور بات کہی، کہا خدایا یہ زمین پہ فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَا، یہ زمین پہ خون بہائے گا. وہ ایک صاحب نے بہت اچھی تعبیر کی یعنی جب کوئی بچہ ماں سے اپنے بھائی کی شکایت کرنے جاتا ہے تو وہ بچہ بہت ہوشیار ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میری ماں کس بات سے سب سے زیادہ چڑھتی ہے، تو اگر اس کو شکایت لگانی ہو تو وہ جا کے اس کو بتاتا ہے کہ ماں مثلاً، اس کو پتا ہو مثلاً میری ماں جھوٹ سے چڑھتی ہے تو جا کے بولے گا اس نے جھوٹ بولا ہے، تاکہ ماں کو غصہ آئے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، تو فرشتوں نے جب شکایت کی تو کیا شکایت کی، یہ فساد برپا کرے گا، صحیح؟ انسان کی یہ مشکل ہم نے حل کر لی، یہاں پہ فساد تو نہیں ہو رہا ہے کہیں؟ ہاں ہو رہا ہے. فساد کسے کہتے ہیں؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو حکومت ملتی ہے تو یہ یفسدون فی الارض، زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں، یهلک الحرث والنسل، یہ زمین پہ کھیتی بھی برباد کر دیتے ہیں، زمین پہ نسلیں بھی برباد کر دیتے ہیں، اس کو فساد کہتے ہیں. کھیتی برباد کر دیتے ہیں کیا مطلب؟ یا زمین سے نہیں اگاتے یا اگاتے ہیں تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تقسیم نہیں کرتے. نسل برباد کرتے ہیں کیا مطلب؟ مسلمان پیدا نہیں کرتے، کچھ اور بننے لگتے ہیں. صحیح ہے؟ یہ فرشتوں نے سب سے بڑی شکایت کی تھی کہ یہ کرے گا. صحیح ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو کھیتی کی بربادی ہے اس کو کہتے ہیں پیداوار میں کفران نعمت، تقسیم میں ظلم. کھیتی کی جو بربادی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پیداوار میں کفران نعمت کرتے ہیں، جو پیدا کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے، اور اگر پیدا کر لیتے ہیں تو تقسیم میں ظلم کرتے ہیں، جسٹس نہیں کرتے. آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے. کفران نعمت بھی کر رہے ہیں اور پیداوار کی تقسیم میں ظلم بھی کر رہے ہیں. یہ فساد نہیں ہے، یہ فساد ہے. تو یہ جو مسلمان ہیں یہ فاسد کیوں ہیں؟ اب آپ باقی مجھ سے کہتے رہے مولانا ہم نے مسجدیں بنائی ہیں، ہمارے یہاں قرآن چھپتے ہیں، ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، وہ بات آپ کی صحیح ہے، سر آنکھوں پر، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ہم اسی مصیبت میں پھنس گئے جس میں فرشتوں نے کہا تھا یہ پھنسے گا، وہیں آ گئے ہم، اور پریکٹیکلی ہم وہیں کھڑے ہیں. کفران نعمت بھی ہے، تقسیم میں ظلم بھی ہے، ہلاکت نسل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ مت پوچھو، داستان خراب ہے. اس حد تک عجیب ہے کہ جن نسلوں کے بزرگوں کو ہم لوگ دین میں اعلیٰ ترین مقام پہ دیکھتے تھے، ان کے پوتے پڑ پوتے اسلام سے دور کہیں دور پڑے. یہ نظر آ چکا ہے. ہلاکت نسل اور کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں ہلاکت نسل. یہ تھوڑی کہ انسان کے جسم بڑھنا نسل ہے. نسل وہ تھی کہ جو اللہ کے بندے بڑھائے. خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو گویا ڈانٹ دیا جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے خدا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو نجات دے گا، تو میرا بیٹا تو ڈوب گیا. خدا تعالیٰ فرمایا انہ لیس من اہلک، تمہارا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، چونکہ عمل غیر صالح ہے تمہاری نسل کی نسبیت یہاں پہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، وہ تمہارا اہل نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نسل ختم ہو گئی. صحیح ہے؟ تو نسل ختم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے. بس ہلاکت حرص بھی ہے، ہلاکت نسل بھی ہے، تو فساد بے تمام معنی موجود ہے. یہ فساد ختم کیسے ہوگا؟ میں نے عرض کیا ہماری طبیعت میں ایک عنصر ہے، اس کو آپ ابھی عرض کر رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں خطابت نہیں کروں گا، تاکہ پہلے سے ہی وارن کر دوں کہ بھائی میں کچھ اور کروں گا. یہ جو مسئلے کو حل کرنا ہے اس میں ہماری ایک سہل پسندی ہے طبیعت کے اندر انسان کی. وہ کیا ہے؟ اگر میرے سامنے دو راستے ہوں, ایک آسان اور ایک مشکل, تو میں کون سے پہ جاؤں گا؟ آسان. اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو قدیم زمانے میں اردو میں کہتے تھے سہل پسندی. سہل پسندی آسان کو پسند کرنا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ سہل پسندی پیسے میں ہے یا نہیں ہے؟ پیسے میں تو بہت ہے, آسانی سے مل جائے, جلدی ملے, بہت زیادہ ملے, یہ طبیعت میں ہے. دین میں ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, دین میں بھی ہے, دین میں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ آج کوئی اعمال کی شب ہو تو لوگ مجھ سے کہیں گے مولانا کوئی چھوٹا سا ایسا عمل بتائیے گا جس میں بڑا سا ثواب مل جائے. تو پیسے میں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے تھے, طاقت میں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے تھے, اب دین میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہو. تو ہماری جو طبیعت کی سہل پسندی ہے, جب اس کے سامنے چیلنج آتے ہیں نا. اچھا, یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, اللہ نہ کرے میں باتوں کو ادھر ادھر نہ کر دوں, یہ جب بھی کوئی بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے نا تو انسانوں کی طبیعت ڈھونڈتی ہے کہ ہوا کیوں ہے, گڑبڑ آئی کیسے. پچھلی صدیوں میں 1860 وہ سال تھا جب مسلمانوں کی برطانیہ کے سامنے عمومی تباہی کا سال تھا. اس زمین کے اوپر جنگ آزادی شکست پہ ختم ہوئی تھی, باقی ملکوں کے اندر مسلمانوں کی حکومتوں کا یا قلع کما ہو چکا تھا یا انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہم ختم ہو رہے ہیں. تو ایرانی روس کے ہاتھوں شکست کھا گئے تھے, عثمانیہ کا حشر ہو چکا تھا, مغل امپرر یہاں پہ مصیبت میں ختم ہو گئی تھی, تو مسلمان فلیٹ ہو گئے تھے 1860. اس زمانے میں لوگوں نے شروع کیا ڈھونڈنا کہ بھئی یہ غلطی ہوئی کیا ہے. آج ہمارے ساتھ کچھ ایسا کچھ ہو رہا ہے جس سے ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے, ہاں ہو رہا ہے. ہر آنے والا دن ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ کوئی خرابی ہو گئی, ہر آنے والے دن سے ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کوئی مشکل آ گئی ہمارے ساتھ. تو ابھی ہم لوگوں کے دماغ جو کم سے کم کچھ تھوڑا بہت سوچتے ہیں وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. سہل پسندی ہمیں کیا کہتی ہے؟ سہل پسندی ہم سے کہتی ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, دو چار نمازیں رہ گئی ہیں وہ پڑھ لو, معاملہ حل ہے. یہ ہماری سہل پسندی ہے. تو مثال کے طور پر اگر میں کسی کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ بھائی مولا یہ بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے معاشرے کے اندر, یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی, آپ بتائیں اس میں کیا مشکل ہے, تو وہ مثال کے طور پر مجھے یاد ہے ایک آدمی بہت زیادہ جذبے کے ساتھ طاقت توانائی کے ساتھ انہوں نے مجھ سے کہا مولانا یہ پوری دنیا کو بتائیں یہ کریں وہ کریں. ایک تو ہم لوگ کے ساتھ مصیبت یہ کہ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں ہم سے زیادہ عقل مند لوگ ہمارے پاس آگے کہتے ہیں یہ بولو یہ بولو. تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں خود جا کے بولو خود جا کے بولو, مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو, اتنا تپڑ نہیں ہے کہ یہاں آ کے بولے. تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا مولانا ساری مشکلات کا ایک حل ہے, اگر لوگ جماعت سے نماز پڑھیں نا سب حل ہو جائے گا. ایک نے مجھ سے یہ کہا, تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے سعودیہ کو بدترین شکل میں دیکھا ہے جہاں سب جماعت سے پڑھ رہے تھے, تو اس جماعت نے ان کو حل کر لیا تھا کیا؟ نہیں حل کیا تھا. اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہ مولانا اصل میں ساری مشکل یہ ہے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, آپ لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیں نا ساری مشکل حل ہو جائے گی, تو میں تم کو ایسے ملکوں میں لے جاؤں گا جہاں ہر بچہ قاری و قرآن ہوگا لیکن مشکل حل نہیں کر سکے. صحیح ہے. اب اس کے اوپر کمپیئر کرتے چلے جاؤ اور اپنے سولوشن بڑھاتے چلے جاؤ اور دیکھو یہ حل ہوں گے یا نہیں حل ہوں گے. تو میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں, اگر مشکل اتنی سادہ ہوتی نا تو شاید دین لانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, ویسے ہی حل ہو جاتا. یہ اتنی سادہ مشکل نہیں ہے, یہ مشکل بہت گہری ہے. تو ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑے گا بھائی یہ مشکل حل کہاں سے ہوگی. تو میں آپ کو اور وقت نہیں لوں گا, اس کو تھوڑا سا اور الیبریٹ کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد. یہ مشکل اس وقت حل ہوگی جب ہم شیطان کی صفت غرور سے نکلیں گے. صاف بات بتاؤں، جب تک جو غرور اور تکبر شیطانی ہم لوگوں کے اندر ہے کبھی نہیں نکلیں گے، اس میں ہی رہیں گے. ایک جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کیوں خدا نے متعال نے یہ فرعون یہ شیطان کا واقعہ اتنی دفعہ بیان کیا ہے؟ یہ کیا قرآن کریم ہسٹری کی بک ہے؟ نہیں، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ خدا متعال نے اپنی کتاب کو صرف ایک ٹائٹل بار بار دیا ہے، وہ کیا؟ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت اس کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز میں تمہیں ہدایت کی زیادہ ضرورت ہوگی خدا اس ٹاپک کو ریپیٹ کرے گا. تو خدا نے شیطان والے واقعے کو بار بار کیوں بیان کیا؟ کیونکہ اس کی تم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. اچھا، وہ جو شیطان نے بار بار گنوایا وہ کیا گنوایا ہے؟ وہ یہ گنوایا ہے کہ اس نے غرور کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری ساری برائیوں کی جڑ یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے. اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہے میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں دوسری چیزیں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، کیا کیا، اور میں یہ دیکھوں اس کے اندر غرور اور تکبر ہے، تو میں اسے کیا بولوں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بہو، یا میں اس کو کیا بولوں؟ میں اس کو بولوں تمہارے بھائی ابھی تمہارے دین کا دال بھی صحیح نہیں ہوا ہے، یہ اور نون تو بہت دور کی بات ہے، ابھی اسلام کا الف صحیح نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ خدا متعال نے حضرت آدم کی خلقت سے جو پہلا لیسن ہمیں نکال کے بار 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 دیا وہ کہ جب تک تمہارے اندر ایروگینس ہے تم شیطان کے راستے پر ہو. اچھا، اس ایروگینس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی سچی کوئی بھی جھوٹی سب چلتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی بہت عالم ہے اور اس کی ایروگینس کی بنیاد علم ہے، تو بنیاد سچی ہے صفت غلط ہے. بنیاد سچی ہے اس کے اندر علم ہے. اچھا، ایک آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے اور ایروگینس کی بنیاد وہ پیسہ ہے جو اس کے پاس ہے، تو بنیاد ہے لیکن صفت غلط ہے. بعض اوقات بالکل ہی جھوٹی ہے. کیا مطلب؟ نہ اتنا علم ہے نہ اتنا پیسہ ہے پھر بھی ایروگینس ہے، تو بنیاد بھی غلط ہے پھر بھی ہے. یہ مشکل ہے. تو مثلاً میں نے آپ کا بہت وقت لیا، اتنی بڑی بڑی مشکلات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، اس کو صحیح کرنے کے لیے کن چیزوں پہ کام ہونا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نہیں سمجھ پا رہا کہ صرف ظاہری عبادتوں سے یہ مسئلہ حل ہوگا، اس سے حل نہیں ہوگا. ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ میرا اپنا خیال ہے ہمیں انسان کی صفتوں میں جانا پڑے گا، جو اس کے اندر چھپی ہوئی صفتیں ان کے اندر ٹٹولنا پڑے گا. اگر وہاں پہ کوئی کریکشن ہو جائے اوپر کریکشن بہت تیزی سے ہوگی اور کنفرم ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اندر کریکشن نہیں ہوئی آپ اوپر اسلام کا نہیں پورے خانے کعبہ کا غلاف بھی چڑھا دو اس کے اوپر کچھ صحیح نہیں ہونے والا، نہیں صحیح ہو سکتا. وہ کریکشن کہاں سے شروع ہونی ہے؟ ایک پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، ایک روایت میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہے، وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ نے توفیق نصیب کی اور میرے ذہن میں رہ گیا، کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ صفتیں تم میں ختم ہو جائے نا اس پر معاملہ صحیح ہو جائے گا. دو صنف میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کی، مشہور و معروف روایت ہے کہ اگر یہ دو صنف صحیح ہو جائیں تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا. ایک وہ ہے کہ جو رولنگ کلاس میں، اب میں اس کو رولر سے نکال کے رولنگ کلاس کہہ رہا ہوں تاکہ وہ سارے لوگ آ جائیں جو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اگر یہ صحیح ہو جائے معاشرہ صحیح ہو جائے گا. دوسرے کون لوگ ہیں؟ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ریلیجیس کلاس ہے، جو دینداری کے اندر کچھ معذرت کے ساتھ بیچنے کھڑے ہیں وہ لوگ، اگر یہ صحیح ہو جائیں دین معاشرہ صحیح ہو جائے گا. ان دونوں کو صحیح کرنے کے لیے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، باقی کل انشاءاللہ روایت سے عرض کروں گا. سب سے پہلا پوائنٹ ایروگینس، تکبر، غرور، اور سخت اردو استعمال کروں تو کہتے ہیں نخوت، اس سے نجات پانا. یہ پہلا پوائنٹ ہے. کیوں یہ پہلا پوائنٹ ہے؟ کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے نہ پرانی عبادتیں کام آتی ہیں نہ آگے انسان نے کوئی ہدایت لینی ہوتی ہے. مثال شیطان، کتنی عبادتیں تھی؟ لاکھوں سال. کام آئیں اس کے؟ نہیں. پھر جب خدا نے اس کو سکھانے کی کوشش کی تو اس بدبخت نے سیکھا؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس آدمی کے اندر ایروگینس ہے، نہ اس کی پرانی کوئی اچھائی کام آئے گی، نہ اس نے نئی اصلاح کبھی سیکھنی ہے، اور تیسری ایک اور مصیبت ہے، یہ وہ بدبخت بنے گا جو لاکھوں کروڑوں کو گمراہ کرے گا. شیطان نے کیا یا نہیں کیا؟ ہاں. تو اگر کسی کے اندر ایروگینس ہے، تکبر ہے، یہ تین مصیبتیں لائے گا. نمبر ایک، اس کی پچھلی ساری اچھائیاں ختم ہو جائیں گی، شیطان کا معاملہ. نمبر دو، لاکھ خدا اس کو ہدایت دینا چاہے، اس نے ہدایت نہیں لینی. دو، نمبر تین، نصر دے کہ خود اپنے آپ کو بدبخت کرے گا، یہ لاکھوں کروڑوں کو بدبختی میں ڈالے گا. اور اس سب کا اس کے اوپر گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سب کا بھی ہوگا. تو پہلا کام اگر کسی نے کرنا ہے اپنے لیے اور معاشرے کے لیے، تو وہ ایروگینس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اچھا، یہاں پہ ایک اور مشکل ہے. کیا ایروگینٹ آدمی، متکبر آدمی، یہ مانتا ہے کہ میں متکبر ہوں؟ نہیں. تو کیا کرتا ہے؟ وہ بہت ہوشیار ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایک لیئر، دوسری لیئر، تیسری لیئر، کئی لیئرز کے نیچے چھپا کے رکھتا ہے، اور یہ پتہ نہیں چلنے دیتا. وہ اپنی دانش میں سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا چھپا لیا ہے کہ میں نظر نہیں آؤں گا. یہ اس کی سب سے بڑی حماقت ہے. ایروگنٹ آدمی اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. متکبر انسان اپنے آپ کو نہیں چھپا پائے گا، وہ فوراً نظر آ جائے گا. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو اس مصیبت سے نجات نصیب فرمائے، اور خدا انشاءاللہ ہمیں دین کے راستے پر چلنے اور سیکھنے اور انشاءاللہ کمال تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد آل محمد. ایروگینس سے نکلنے کا ایک بہت آسان راستہ ہے، تکبر سے نکلنے کا ایک آسان راستہ، اس کو روایت کہتی ہیں اپنی موت کو یاد کر. کئی روایتوں میں، دس نو روایتوں میں اس کا ذکر ہوا ہے. متکبر انسان اپنی موت کو یاد نہیں کرتا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے وہ میری بے بسی کا ٹائم ہے. تو متکبر انسان ہمیشہ اپنی طاقت کو یاد کرتا ہے، اپنی کمزوری کو یاد نہیں کرتا. اپنی کمزوری کو یاد کرے گا تو یہ تکبر ختم ہو جائے گا اس کا. تو اس کا حل کہاں پہ ہوا؟ اس کا حل یہ ہوا کہ موت کو یاد کریں، تھوڑا موت کو یاد کریں، تاکہ اس کو یاد آئے کہ میری کمزوری کا ایک ٹائم آئے گا. اور یہ الحمدللہ رب العالمین، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب میں جو خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، دس ہزار خوبیوں میں سے، اس میں یہ کہ اس نے ہمیں موت کو یاد کرنا سکھایا بہت اچھی طریقے سے. اصل اہل بیت کے مکتب میں موت ایک فخر کا نام ہے، ایک آنر کا نام ہے. کیوں؟ کیونکہ موت اگر اللہ کی بندگی میں آ رہی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کو اپریشیٹ کیا. سید الشہداء ایک موقع پر اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، مل موت الا القنطرہ، موت سے ڈرنا کیا ہے؟ موت ایک پل سے زیادہ نہیں ہے. ایک پل، برج، یہاں کھڑے ہو، پل سے گزرے، موت ختم. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے موت سے ڈرنا نہیں سکھایا، موت کے لیے تیاری کرنا سکھایا. ڈرنے کی بات نہیں ہے، تیاری کی بات ہے. جس کی تیاری اچھی ہے وہ موت سے کیوں ڈرے؟ الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالی نے آپ کو اور ہمیں یہ فضیلت دی کہ ہمیں بار بار دنیا کی پاکیزہ ترین موتوں پر رونا سکھایا. خدا نے ہمیں موت سے ڈرایا نہیں ہے، ہمیں موت کو خوبصورت بنا دیا، ہمارے سامنے دکھایا کہ دیکھو خوبصورت موتیں کسے کہتے ہیں. تو ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم موت کا ذکر کریں خوبصورت موتوں کا، اور ان موتوں کو یاد کر کے اچھی موت کی آرزو کریں، اچھی موت کی آرزو کریں. تو یہ جو ہمارے پاس مسائل ہیں یہ کیا ہیں؟ اگر آپ اختتام میں جا کر دیکھیں ایک شہادت ہے، کوئی موت ہے، لیکن وہ موت کیسی موت ہے؟ پاکیزہ موت ہے، خوبصورت موت ہے. ایام عزا کے آخری ایام ہیں، اور یہ ایام عزا کے آخری ایام بعض مصائب سے مختص کیے جاتے ہیں. لیکن جب میں یہاں پہ حاضر ہو رہا تھا اور جب آپ کی خدمت میں جملات عرض کر رہا تھا تو میرا ذہن سوچ رہا تھا کہ میں مسائل میں کن مسائل کو بیان کروں. شاید چونکہ پہلی دفعہ یہاں پہ حاضر ہوا ہوں اور اس عنوان سے کہ جہاں کہیں بھی ہم سلسلے مجالس میں ہوتے ہیں، پہلی مجلس مختص کرتے ہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے، میں یہاں پہ پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں اور مجھے اہل بیت اطہار کے چند ماننے والوں کو مصائب سنا کے رلانے کا موقع مل رہا ہے. میں کس کے مصائب سنا کر آپ کو رلا؟ میرا دل کہتا ہے میں بی بی سیدہ کے مصائب پڑھوں، ان عظیم الشان ہستیوں کے مصائب کیسے پڑھوں؟ وہ عظیم الشان ہستی جو تشریف لاتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جائے تھے، اللہ ان کا مقام، ان کی فضیلت. رسول خدا کبھی بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ دیا کرتے تھے، کبھی ان کی پیشانی کا بوسہ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آ گئی. نہ صرف احترام ایسا کرتے تھے جو دنیا میں کسی کا نہیں کرتے تھے، وہ جملے ان کے لیے کہے جو کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہے. انہوں نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، بِضْعَةٌ مِنِّي، جس نے ان کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. میں انہیں مصائب کے دوران اللہ سے یہ دعا بھی کر رہا ہوں، خدایا مجھے بی بی سیدہ کو خوش کرنے والوں میں بنا دے، میری زندگی ایسی بنا دے کہ انشاءاللہ بہتر رسول اللہ کے لیے خوشیوں کا سبب بنوں، ان کے لیے مسرتوں کا سبب بنوں. کن کے لیے؟ جنہوں نے زندگی میں غموں کے سوا کوئی کچھ نہیں دیکھا، جن کے غموں کی کوئی انتہا نہیں تھی. کون ہے جس نے یہ کہا ہو کہ مجھ پہ وہ غم ٹوٹے جو اگر پہاڑوں پہ ٹوٹتے؟ تو چکنا چور ہو جاتے جو دلوں پہ ٹوٹتے، تو سیاہ شبوں میں تبدیل ہو جاتے. ایسا مجھے نہیں معلوم. ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے اپنے مصائب کو بیان کیا ہے، کہا مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو کسی نبی پر نہیں ٹوٹے. تو میں بعض اوقات حیران ہو کر دیکھتا تھا، اللہ کے بعض انبیاء ایسے تھے جن کو آریوں سے کاٹا گیا ہے، بعض انبیاء ایسے تھے جن کو پتھروں کی بارش کر کے پتھروں کے اندر دفن کر دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو کسی پہ نہیں ٹوٹے. تو میں آخر میں یہی سمجھ پاتا تھا کہ کسی نبی کی بیٹی کے ساتھ وہ نہیں ہوا ہوگا جو اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ ہوا. اللہ کے نبی امام حسن کو میرا بیٹا کہتے تھے، امام حسین کو میرا بیٹا کہتے تھے. ایک ان کا بیٹا وہ تھا جس کے ناچ پر تیر برسے، اور ایک ان کا بیٹا وہ تھا جس کا ناچا پہاڑ ہوا. اے اللہ کے نبی، آپ کا تو دل جلدی ہو گیا ہوگا جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری بیٹی کو تعزیت نہیں کہتے.
اے اللہ کے نبی، آپ کا کیسا دل چلنے ہوا ہوگا جس حسین کو آپ اپنے قدموں میں بٹھاتے تھے، اس کا لاکھوں گھروں کو بنا کر بنا کے اور اتنا اتنا مسائل کا وہ لمحہ تھا، اہل نجات علیہ السلام کے لیے عزیز ہو بس وہ مرحلہ تھا، اور اللہ کے نبی کتنا چاہتے تھے سیدہ کا دل اس پہ نہ پڑے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ایک زانو پر ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، ایک زانو پر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، گویا ایک فرشتہ آیا گویا جبرائیل اور کہا گیا اللہ کے نبی ایک امتحان ہے۔ فرمایا جبرائیل کیا امتحان ہے؟ کہا ایک بیٹا ابھی قربان ہوگا، ایک بیٹا بعد میں قربان ہوگا، آپ پہلے کسے قربان کریں گے؟ کہا جبرائیل میں ابراہیم کو قربان کروں گا۔ کہا آپ نے کیوں ابراہیم کو قربان کیا؟ کہا اس لیے کہ ابراہیم میرا بیٹا ہے، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا میری بیٹی اس کے غم میں روئے۔ میں کہوں گا اللہ کے نبی ایک موقع آئے گا جب سیدہ کربلا میں کہیں ہوگی، ایک طرف قتل گاہ پہ حسین ہوں گے، ایک طرف طلحہ زینبیہ پہ زینب کبری۔
انا لعنت الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون۔ پروردگار آپ کا جواز نبی اولاد نبی کا قرآن کا واسطہ خدایا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدا وندہ قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، خداوندہ بحق اہل بیت ادھار بحق قرآن کریم ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، خداوندہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو بے گناہی کے عالم میں جیلوں کے اندر ہیں خدایا ان تمام کو بحق عذرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما۔ خداوندہ یہ دنیا تیری حجت کی منتظر ہے خدایا، تجھے واسطہ اہل بیت کے مصائب کا، ان کی مظلومیت کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کے نام کے صدقے میں ہماری تمام اخلاقی جسمانی برائیوں سے ہمیں شفا نصیب فرما، ہمیں پاکیزہ ترین موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔